کے بعد طالبان کے مذاکرات کے اوپر آلریڈی کچھ لوگ مذاکرات کرنا چاہتے تھے, کچھ پاکستان سے باہر کرنا چاہتے تھے, کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے, کچھ لوگ پاکستان کے بات سننا چاہتے تھے, کچھ انکار کرنا چاہتے تھے. تو جو ماحول بن گیا تھا ملا عمر کے انتقال کے بعد, اس کا ایک کل کر وہ سارے اختلافات سامنے آ گئی. اس کے بعد کوئٹہ شورا نے جو جس کے جو رہبری شورا ہے, جو لیڈرشپ کونسل ہے, اس کے 10-12 ممبر ہیں, انہوں نے جو کہ سارے کے سارے اختر محمد منصور سے انہوں نے بیعت کی, لیکن اس کے مخالفت میں قندھار کا سابق گورنر ملا حسن رحمانی, جو کہ خود بھی ایک بڑا پرانا طالبان کا کارکن بھی ہے اور رہنما بھی ہے اور سابقہ داخلہ وزیر انٹیریئر منسٹر ملا عبدالرزاق, انہوں نے مخالفت کی اور انہوں نے بات کی کہ ہم اپنا ایک شورا کریں گے, اور یہ جو انتخاب ہوا تھا وہ ان کا طریقہ غلط تھا. بہرحال اس کے بعد لگ رہا تھا کہ اختر محمد منصور اب اپنے خود کو مضبوط کر رہی ہے, لیکن طالبان کے اندر وہ جو مثالی اتحاد کا ایک نمونہ تھا وہ ٹوٹ گیا. اب اس سے پہلے بھی طالبان سے کچھ لوگ چلے گئی ہے, لیکن وہ انفرادی طور پر اور اکٹھے نہیں چلے گئی تھے. ابھی لگتا ہے کہ 30-25 لوگ اگر اکٹھے طالبان کو چھوڑتے ہیں, جس میں سابقہ گورنر بھی ہے, تو اس کا ایک اثر طالبان پہ پڑیں گے. لیکن اس وقت کچھ لوگ, ہماری جو معلومات ہے, جو آپ کی آج کی معلومات ہے, کچھ اسلامی اسکالرز وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ جو مخالفین, جو منصور کے جو انتخاب کے جو مخالفین ہیں, وہ اپنی طرف سے کوئی دوسرا امیر منتخب نہ کرے. اگر انہوں نے امیر منتخب کر دیا تو اس کا ایک ڈائریکٹ نگیٹو اثر طالبان کی فائٹرز کے اوپر ہوگا. وہ کہیں گے کہ اب تو وہ جو ملا عمر بھی نہیں ہے, اور ظاہر بات ہے باقی لوگوں کے جو ملا منصور ہے یا ملا حسن رحمانی ہے یا عبدالرزاق ہے, وہ ملا عمر کی طرح تو نہیں تھے. ان کے اوپر ابجیکشن بھی ہے, اعتراضات بھی ہے, کچھ اور مسائل پر بھی وہ ناراض ہے. تو میرے خیال میں اب دیکھنا پڑے گا کہ اب کیا فیصلہ ہوں گے. جہاں تک تو آغا کہ استعفا کا معاملہ ہی بھی بڑے اہم ڈیولپمنٹ ہے, میرے خیال میں شاید استعفا دیا ہے, لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ میڈیا وغیرہ کو جاری کیا گیا ہے, اس کے اوپر کافی شکوک و شبہات ہے. وہ خود ڈینائی بھی نہیں کر رہے تھے, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی تھی, ان کو پتہ تھا کہ طیب آغا نے استعفیٰ دیا ہے. لیکن اب سب سے جو برا جو اثر ہوگا وہ میرے خیال میں امن مذاکرات کے اوپر ہوگا.
جی, یہی میرا سوال تھا اگلا کہ اب آپ سمجھتے ہیں کیا امکان ہے, کیونکہ طالبان کے دھڑوں کے درمیان اختلافات کی خبریں تو اس وقت بھی تھیں جب ابھی ملا عمر کی موت کی تصدیق نہیں کی گئی تھی. حالانکہ ظاہر ہے کہ گزشتہ 2 برسوں سے یہ ساری صورتحال جس طرح رازداری سے چل رہی تھی, کوئی نہ کوئی تو چلا رہا تھا, اور زیادہ تر ملا منصور کا ہی نام اس کے ساتھ لیا جاتا ہے. لیکن اب اس کی کیا صورت ہوگی, کہ امکانات کیا ہیں آئندہ مذاکرات کے؟
یہ ہے کہ اب ملا منصور کے لیے میرے خیال میں وہ اور قطر آفس کا طیب آغا بڑے مشکل اور تگ و دو کے بعد انہوں نے 2-3 سال کے ڈپلومیٹک چینلز اور بیک ڈور ملاقاتوں کے بعد یورپین کے ساتھ, امریکن کے ساتھ کچھ ماحول بن گئی تھی سیاسی مذاکرات کے لیے, اور جو قطر آفس تھا اور خود اس میں طیب آغا کا کافی کردار تھا, اور ظاہر بات ہے اس میں اختر محمد منصور کی رضامندی بھی تھی. لیکن اس وقت اختر منصور کا اس کے بیان سے لگتا ہے کہ وہ فی الحال یہ ایک سینسیٹیو مسئلہ ہے طالبان کے اندر, اور فی الحال لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی جو بالکل کلم کل جو ان کے مخالفین ہیں شورا کے, ان کو اپنی طرف لے آئے یا ان کے خلاف اقدامات کرے یا ان کو سائڈ لائن کرے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی فی الحال اور میرے خیال میں 5-6 مہینے تک شاید وہ مذاکرات کے بارے میں بات نہ کرے, اس لیے کہ فائٹرز جو ہے افغانستان میں اس کا بھی مائنڈ سیٹ زیادہ مذاکرات کی طرف نہیں ہے, اور ان پر کافی کام کرنا پڑے گا کہ اس کا ذہن چینج کیا جائے, کہ اب جو کچھ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مذاکرات کے اوپر بھی آ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اس صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ واقعی مذاکرات کا کام کیا جائے. اب صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ اختر منصور سے علیحدہ ہو گئی ہے, اس میں وہی لوگ ہیں جو مری میں مذاکرات میں شریک تھے, وہ تو انہوں نے کل کر کہہ دیا کہ ہم مذاکرات کریں گے, اور ملا منصور خود اس وقت کہہ رہا تھا کہ میرے رضامندی شامل تھے، لیکن اب لگتا ہے کہ جو لوگ جن لوگوں نے مری میں مذاکرات کی تھی اس کی مکمل حمایت حاصل نہیں تھی ملا منصور کی طرف سے، اس لیے کہ جو مذاکراتی ٹیم تھا وہ سارے ایک طرف ہے اور وہ کل کر کہہ رہے ہیں کہ ہم افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں گے. تو اس وقت جو فائٹرز ہیں میرے خیال میں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملا منصور کے ساتھ ہے، اور باقی جو سب سے بڑی بڑے کمانڈر ہیں وہ گزشتہ 5-6 سالوں سے ان کا ڈائریکٹ کنٹیکٹ ملا اختر محمد منصور کے ساتھ ہے، وہ ان کا کمانڈر تھا اور وہ ان لوگوں کو دیکھ بھال کرتا تھا اور ہر صوبے کے ہر ریجن کے کمانڈر سے ملتا تھا. لیکن طالبان میں ایک یونٹی تھا اور اب ان کے ایک، چونکہ ایک یہ ان کے خیال میں ایک جہادی چیز ہے، اسلامی چیز ہے، اگر اس میں تھوڑا سا بھی خلل آ جاتا ہے، نیتوں میں کچھ فرق آ جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کا ایک برا اثر فائٹرز پہ پڑیں گے.
اچھا سمی، یہاں پہ ایک اور کوئک کوسچن میں کروں گی، کوئک کامنٹ دے دیجیے گا، وہ یہ کہ طالبان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ طالبان کے اندر فریکچر ہو گئی ہے، کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں اس کو نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ یہ دشمن کہہ رہے ہیں. یہ دشمن کون ہیں جن جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟
اور یہی طالبان کا یہی چیز ہے کہ وہ اپنے، اگر ان سے اپنا بندہ جو ان کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے، ان کا کمانڈر بھی ہے، اگر وہ چلے جائے تو ان کے خیال میں وہ اسلام کے لکیر سے وہ نکل گئی، کہیں اور چلا گیا، اور ان کو دشمن کا پروپیگنڈا، دشمن یعنی جو بھی ان کے خلاف ہے، امریکن کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں، افغان حکومت کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن اب ایسا نہیں ہے، جو لوگ چلے گئی ہے اس میں ایسے لوگ بھی ہیں، ملا حسن رحمانی جو ان کا اپنا ایک پاؤ وہ کھو چکا ہے طالبان کے سے پہلے جو مجاہدین کے ساتھ تھا، وہ ملا عمر کا بڑا نزدیک تھا، لیکن اس وقت ملا عمر کا فیملی، ان کا اپنا کوئی کردار میرے خیال میں بنتا تو نہیں ہے، لیکن جو صورتحال بن گئی ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو اپنے لیے استعمال کرے، جو ملا عبدالرزاق ہے، ملا حسن رحمانی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ساتھ ملائے، ان کے خیال میں اگر یہ ان کے ساتھ ملتے ہیں تو جو گراؤنڈ فائٹر ہے ان کا ایک اسپرچول اٹیچمنٹ یا وابستگی ملا عمر کے ساتھ تھا، اور ابھی وہ ملا عمر کے فیملی کو بڑا رسپیکٹ دیتے ہیں. تو ملا منصور پر کافی سیریس اب الزامات لگ رہی ہے. اس سے پہلے ملا نجیب نے دعویٰ کیا تھا کہ ملا عمر کو منصور نے مار دیا ہے. اس کے بعد ملا حسن رحمانی جو کہ بڑا سینئر فگر ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ ملا محمد عمر کو منصور اور ان کی دھڑی نے ایسے حالات میں رکھا تھا کہ اس کو دوائیاں بھی مہیا نہیں کی، جس کی وجہ سے اس کے فوتگی ہو گئے، وہ ان کو ایک آئسولیشن یا علیحدگی میں رکھا تھا. تو ان الزامات کے بعد مجھے تو لگتا نہیں کہ یہ دوبارہ ایک دوسرے سے ڈیل کرے، لیکن منصور پر بھی پریشر بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ اگر کچھ لوگ ان کے خلاف ہو جائے. لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ پاکستان کا کیا کردار ہوگا. اس وقت تو لگ رہا ہے کہ دونوں بڑا کلم کھل کر پشاور کوئٹہ میں میٹنگ کرتے ہیں، اور جو دوسرا گروہ ہے وہ پشاور میں اکٹھے ہیں، تو ایک عجیب سا صورتحال ہے. اب پاکستان پر بھی ظاہر بات ہے
جی ہاں
کہ ایک دڑی کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا یا ایک دڑی کو آگے لانا ہوگا، لیکن فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ مذاکرات دوبارہ
جلدی ہو سکے
پر یہ آ سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ سمیع یوسف زئی لندن سے ہمارے ساتھ ہے. سمیع آپ کا بےحد بےحد شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کی میرے سے پھر بھی بات ہوگی اور آپ کا بےحد شکریہ. اب ہمیں جوائن کیا پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں یاسمین علی اور سلطان حالی صاحب، دونوں نام بہت ممتاز ہیں، اور ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا رول، جہاں پر سمیع یوسف زئی سے بات کا اختتام ہوا، کہ آئندہ دنوں میں اب پاکستان کا رول کیا ہوگا. تو السلام علیکم یاسمین. السلام علیکم سلطان صاحب.
وعلیکم السلام.
پاکستان کی سول اور فوجی قیادت افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا مثبت رول جاری رکھنے کا عزم کر رہی ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی اس سلسلے میں اپنا رول ادا کرنے کی بات کی تھی. اچھا پھر یہ ہے کہ امریکہ کے جو پاکستان اور افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے ہیں ڈینیل فیلڈمین، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ طالبان کے پاس اب یہ ایک موقع ہے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ دیر پا امن قائم کرنے کے لیے بات چیت کر سکے اور اسے گنوانا نہیں چاہیے. اس سارے تناظر کے اندر طالبان کی قیادت کے بارے میں اختلاف آفات کی خبر بھی ہے. پاکستان میں یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی برائے خارجہ امور کے رکن ہیں رانا محمد افضل، انہوں نے یہ کہا کہ افغان طالبان میں اختلافات امن مذاکراتی عمل میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے ایک مذہبی اور سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ افغان طالبان کی نئی قیادت بات چیت چاہتی ہے. مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
دیکھیے ابھی تک ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ڈفرینسز ہیں، کیونکہ انہوں نے نیا امیر منتخب کیا ہے اور باقی ان کے داخلی معاملات ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو نئی قیادت آئی ہے انہوں نے بھی مذاکرات کو جاری رکھنے کا اندیا دیا ہے اور اس کو جاری رکھنے کا میرا خیال میں کہ مثبت جواب ملنا چاہیے۔
اچھا، یہ تو آپ نے مولانا فضل الرحمان کی بات بھی سنی، تو اس سارے تناظر میں پہلے یاسمین آپ یہ کوئک کامنٹ کریے، پھر سلطان حالی صاحب سے بھی ان کا کوئک کامنٹ لیتے ہیں کہ اس سارے تناظر میں، جبکہ طالبان کی قیادت کے بارے میں بڑے اختلافات ہیں، سمیع یوسف سعید نے بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ کن کن دھڑوں کے درمیان اختلافات ہیں، کون کون ایک دوسرے کے بارے میں کس طرح سے سوچتا ہے اور کس طرح سے آئندہ کچھ عرصے میں فوری طور پر امکانات نہیں ہیں کہ مذاکرات کی کوئی صورت ہو سکے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی پوزیشن کیا؟
دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ایک بڑا بریفلی یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈسیڈنٹ گروپ جو ہے وہ صرف طیب آغا صاحب کا یا یعقوب ملا یعقوب کا نہیں ہے، اس کے علاوہ قیوم ذاکر بھی ہیں جو آج رائیول رہے ہیں ملا منصور کے، لیکن اب آ کر انہوں نے اپنی یکجہتی کا ان کے ساتھ اظہار کیا ہے۔ ملا یعقوب اور ان کے ماموں جو ہیں، جب ان کا سلیکشن ہوا تھا ملا منصور کا، تو یہ پبلک فیکٹ ہے کہ وہ واک آؤٹ کر گئے تھے اس میٹنگ سے، اور اسی طریقے سے جو طیب آغا صاحب ہیں، چونکہ وہ دوحہ لائزون آفس کا طالبان کا لک آفٹر کر رہے تھے، تو قطر آفس جو ہے وہ پیس ٹاک سے بالکل خوش نہیں تھا، جو پاکستان بیچ میں مین پارٹی بن کے اس کو بروکر کرنا چاہ رہا تھا یا میڈیٹر اس میں بنا ہوا تھا، اور انہوں نے مری میٹنگ سے بھی دور رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب ملا منصور کا بہت زیادہ یہ دیکھا جاتا ہے انکلینیشن یا جھکاؤ جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے۔ اب سب سے بڑا سوال ادھر جو اٹھتا ہے بہجت، وہ یہ اٹھتا ہے کہ ملا منصور بے شک نئی قیادت جو ہے وہ، اس کے بعد ملا منصور نے جب ایک اپنی سپیچ دی تھی، تو اس نے تمام طالبان کے فیکشن کی یونٹی کے اوپر زور دیا تھا، اور یقینی طور پہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک یونٹی قائم ہو اور وہ فضا قائم ہو، لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ملا عمر جیسی اسٹرانگ شخصیت کے چلے جانے کے بعد کسی بھی شخص کا ان کے جوتوں میں فٹ آ جانا اب ایک دم سے ممکن نہیں ہے، چاہے وہ ملا منصور ہوتے یا کوئی اور ہوتا، ان چیزوں میں ٹائم لگتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ملا منصور اپنے اسٹیچر کی وجہ سے الیکٹ نہیں ہوئے، جو ان کے سینئر تھے یا ان کے بڑے تھے اس فیلڈ میں یا اس موومنٹ میں، ان لوگوں کے مارے جانے کے بعد جو مڈل رنکرز تھے وہ اوپر آئے ہیں۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ طیب آغا صاحب بھی ریزائن کر گئے، تو یہ ایک اس فیکشن کو لیڈ کر رہے ہیں جو چار ڈسیڈنٹ گروپس میں سے ایک فیکشن ہے جو طیب آغا جس کو لیڈ کر رہے تھے، اور ان کی بھی ایک امید تھی کہ ان کو فرنٹ پہ لایا جائے گا۔ یہ بھی سوال اٹھتا رہا کہ اس وقت بہت کم لوگ موجود تھے جن لوگوں نے سلیکشن کری ملا منصور کی، اور زیادہ تر لوگ انہی کے سپورٹرز تھے، اور ایک وائڈر ووٹ کی بھی ڈیمانڈ کی گئی، تو یہ چیزیں تو وہاں موجود ہیں۔ اب ایک بڑا سوال ادھر یہ ہوتا ہے کہ فرض کریے کہ اگر ایک ڈسکشن ہوتا ہے، پیس ٹاکس کنٹینیو بھی کرتے ہیں، تو کیا جو بھی فیصلہ کیا جائے اگر ہوتا ہے، تو وہ جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں یا باقی فیکشنز ہیں،
کیا ان کو قابل قبول ہوگا،
قبول کر لیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ وہ پیس ٹاکس تبھی کر سکیں گی، تبھی اس کو ایک لاجیکل کنکلوژن یا ایک نہج تک لے کے جا سکیں گی، جب ان کے پیچھے جو بھی یہ ڈسیڈنٹ گروپس ہیں وہ یکجا ہو کر اور ان کی قیادت کو تسلیم کریں۔ تھوڑے بہت فرکشنز رہیں گے، اور ان کی قیادت کو تسلیم ہونے میں ٹائم بھی تھوڑا
لگے گا۔ وہ اصل میں تو یاسمین وہ پہلے بھی یہی تھا کہ میں جیسا کہ ابھی بات بھی کر رہی تھی کہ پہلے بھی ہمیشہ ہم یہ بات کرتے آئے اور سنتے بھی آئے کہ طالبان کے دھڑوں میں کبھی بھی مکمل طور پر اختلاف اتفاق رائے موجود نہیں رہتا تھا، اور اس وقت بھی ہمارا یہ سوال ہوتا تھا کہ اگر جو طالبان گروہ ہم بات کرتے ہیں، طالبان امن مذاکرات میں شامل ہوتے ہیں، کیا اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کیا وہ باقی طالبان کو قابل قبول ہوگا یا نہیں، تو اس صورت میں تو یہ ساری
اس وقت بہتر ذرا سوال اور پیچیدہ یہ صورت اختیار کر جاتا ہے۔ بات آپ کی درست ہے، وہ پیچیدہ صورت حالات یہ ہے کہ اس وقت جو ملا عمر ایک یونیفائنگ فیکٹر کی حیثیت رکھتے تھے، ڈفرینسز ہوتے تھے، کیونکہ مختلف گروہ، مختلف سوچ اور طرز فکر کے لوگ بھی مین اسٹریم میں شامل ہوتے گئے ہیں، تو اس میں وہ ایک یونیفائنگ فیکٹر ان کا تھا۔ اب وہ چیز، وہ شخص जो एक ग्लू का काम करता था वो ग्लू टूट गई है, वो चीज हट गई है,
हट गई
है। तो
अच्छा।
नया शख्स जो है क्या वो उनकी जगह यकदम ले सकता है? वो नहीं ले सकता,
उसमें थोड़ा टाइम लगेगा,
उसको मनवाने के लिए और स्टेबल करने के लिए टाइम चाहिए।
अच्छा यास्मीन, एक सेकंड जी, मैं सुल्तान हाली साहब से पहले एक कमेंट ले लूं, उसके बाद फिर हम आगे इसी मौजू को बढ़ाते हैं। सुल्तान हाली साहब, आप ये फरमाइएगा कि ये सारी जो पेचीदा सूरत हाल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ फैक्शंस की, मुख्तलिफ तरह की इख्तलाफ राय की और मुख्तलिफ जानिब से एतराज़ात आने की मुला मंसूर की क़यादत के बारे में, इस सारी सूरत हाल में जबकि लेकिन अफगान पाकिस्तान में सिविल और फौजी सरबराहों ने या क़यादत ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया और इस अज़्म का भी इज़हार किया है कि पाकिस्तान अपने इस रोल को निभाएगा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए जो मसालहती कोशिशें उसमें अपना रोल वो अदा करे, तो इस सारी पेचीदा सूरत हाल में अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का रोल क्या होगा और किस तरह से उसको अदा करने की सूरत सामने आएगी?
देखिए, पाकिस्तान का जो रोल है वो क्योंकि जैसा कि यास्मीन ने फरमाया कि मुल्ला उमर जो है वो एक यूनिफाइंग फोर्स थे और उन्होंने इन सबको यकजा कर रखा था। लेकिन आज अगर आप ये देखिए कि 2001 के बाद जब तालिबान का तख्ता उलटा गया और ये कर गए, उसके बाद से मुल्ला उमर का कोई भी मुस्तनद बयान ना उनके उनकी कोई तकरीर ना उनकी कोई स्टेटमेंट मंजर आम पे आई और ये कहा जा रहा था कि तालिबान के धड़े में से कई लोग जो है वो अलहदा होकर के बल्कि जाकर के दाइश ने जा मिले थे और उनका कहना ये था कि मुल्ला उमर जो है वो हयात नहीं थे। अच्छा, ये लोग जो अब मुल्ला उमर के इंतकाल के बाद और मुल्ला मंसूर के ऊपर इतराज कर रहे हैं, इनमें से कम अज कम 5 लोग ऐसे थे जिनको इल्म था कि मुल्ला उमर इस दुनिया में नहीं है, जिनमें मुझे यकीन है कि मुल्ला याकूब, अब खबरें आ रही है कि वो भी हलाक हो चुके हैं लेकिन उसकी तब्दील भी आ रही है, लेकिन ये फैक्ट है कि 5 लोगों को इत्तला थी। लेकिन मुल्ला मंसूर अख्तर जो है वो तमाम मामला चला रहे थे उनके नायब के तौर के ऊपर और कौन और करहन कम अज कम उनकी बातें जो है वो मानी जा रही थी और ये पाकिस्तान का ही रोल था कि पहली जो है मुलाकात 7 जुलाई को इंतहाई कामयाबी के साथ मरी में पेश आई और उसके बाद जो दूसरी मुलाकात थी उसके लिए तालिबान के जो शुरका थे वो इस्लामाबाद पहुंच चुके थे जबकि मुल्ला उमर के इंतकाल की खबर जो है वो आम की गई। अब उसके बाद तीसरे जो सूरत हाल है, आपने कई प्रोग्राम कर डाले हैं और इसके ऊपर बहुत सी गुफ्तगू हुई है, लेकिन जो जहां तक पाकिस्तान के रोल का ताल्लुक है, पाकिस्तान को अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि मुल्ला मंसूर अगर बाकी में एक उनके जनरल लीडर के तौर के पर अगर उनको उभरना है तो उनको तो यूनिफाई करना पड़ेगा, लेकिन उनके मसाइल में जो ज्यादा मुश्किल ये आएगी और जिसकी वजह से हो सकता है कि वही चीज उनके लिए यूनिफाइंग फोर्स भी बन जाए बाकी तालिबान के लिए, वो है दाइश का फैक्टर। क्योंकि देखिए, मुल्ला मंसूर अख्तर ने खुद अबू बकर अल बगदादी को खत लिखा था और कहा था कि आप अपने मामलात सीरिया और शाम और इराक में रखें, अफगानिस्तान हमारे लिए छोड़ दें। ये भी कहा जा रहा है कि मुल्ला मंसूर अख्तर ने ईरान की हुकूमत को से दरख्वास्त की थी, हालांकि ईरान के साथ तालिबान के इख्तलाफात रहे हैं और उनसे दरख्वास्त की थी कि दाइश के खिलाफ हमारी आप हिमायत करें। तो इन चीजों से ऐसा लगता है कि मुल्ला मंसूर अख्तर इन तमाम एतराजात और आगा के इस्तीफे के बावजूद गालिबन वो इन मुश्किल के ऊपर काबू पा लेंगे और पाकिस्तान की हुकूमत जिस तरह से कोशिश कर रही है, न सिर्फ अस्करी क्यादत बल्कि दफ्तर खारजा भी, मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा लेकिन इनको मुज़ाकरात के बेस के ऊपर लाने में वो कामयाब हो।
अच्छा, एक और कोई कमेंट करते जाइएगा यहाँ पर हाली साहब कि अगर मुल्ला मंसूर की क़यादत के बारे में इख्तलाफात ख़त्म नहीं होते, कुछ रोज़ और जारी रहते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ये सलाहियत भी है कि वो तालिबान के इन धड़ों के दरमियान इख्तलाफात को ख़त्म कराने के लिए भी कोई रोल अदा कर सके मौसर तौर पर?
देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का असर और पाकिस्तान के असर और रसूख की बात होती है तालिबान के ऊपर, थोड़ा सा इसको बैनुल अक्वामी माशरे में मैं समझता हूँ कि ओवरप्ले किया जाता रहा है। पाकिस्तान इतना ज्यादा असर रसूख नहीं रखता कि इन सबको जो है बतौर शमशीर या दावत के जरिए इनके ऊपर हावी हो सके। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान की के कुछ लीडरों की ये लोग इज्जत जरूर करते हैं और मैं बात कर रहा हूँ मजहबी उलेमा की। आपने मौलाना फजलुर्रहमान का जिनका
پیغام شروع میں سنایا مولانا سمیع الحق اور اس قسم کے لوگ جو ان کے اساتذہ رہے ہیں ان کے مدرسوں میں, تو ان کے ذریعے ان کو قائل کیا جا سکتا ہے اور اس لہج پہ لایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے اختلافات تھوڑے بہت کم کر کے مذاکرات کے میز پہ آ جائیں.
اچھا سلطان صاحب, یہ یاسمین سے ایک کوئک کامنٹ اسی طرح لیتے ہیں. یاسمین, یہ فرمائیے گا کہ اگر افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات منعقد ہوتے ہیں, جب بھی ہوں منعقد ہوتے ہیں, تو اس وقت نئی قیادت کے ساتھ طالبان کی پوزیشن کیا ہے, طالبان کہاں پر کھڑے ہیں؟
دیکھیے,
کوئی کامنٹ تاکہ ہم اگلے ہماری سیگمنٹ کا
کرے گا. کیونکہ جس طرح سے سلیم حالی نے کہا کہ ملا عمر کے نائب کے طور پہ یہ کئی برس کام کرتے رہے ہیں, تو ان کا ایک ورکنگ ریلیشن سب کے ساتھ ضرور ہے. لیکن جب ایک ہیڈ سلیکٹ ہوتا ہے یا الیکٹ ہوتا ہے, اس میں ایک فارمل الیکشن کی شکل کی صورت میں بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ خیال ہو اور یقینی طور پہ رہا ہے کہ ہم ان کی جگہ لیں گے. تو ملا منصور جو ہیں وہ ایک پازیٹو کردار ادا ضرور کر سکتے ہیں, لیکن اس پہ ان کو کتنا ان کی گرپ ہے اس موومنٹ کے اوپر اور تمام دھڑوں کے اوپر, یہ چیز کلیئرلی اس وقت سامنے آئے گی. کیونکہ پہلے جب یہ بات کی گئی تھی کہ جی بہت لوگ داعش میں چلے گئے کہ ملا عمر نہیں ہے آتے ہیں, یا آپ نے ابھی ایک تذکرہ کیا کہ جی انہوں نے جو ریزائن کیا ہے طیب صاحب نے, کہ جی چھپایا, یہ خبر آئی کہ یہ خبر ان کی چھپانا جو تھا وہ غلط تھا. تو اب ان کو جب پتا تھا, اگر یہ فرض کریے کہ ایسی بات ہے جو کہ میرے خیال میں شاید نہیں ہے کہ وہ پہلے سے فوت ہو گئے تھے, اگر پہلے سے وہ فوت ہو گئے ہوتے تو ایک فارمل جو اناؤنسمنٹ ہے آف اے ہیڈ, وہ دو سال یا تین سال جتنا بھی عرصہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ختم ہوئے ہو گئے, تو وہ بغیر ایک فارمل ہیڈ کے تو نہیں چل رہے تھے. اور جو دوسرے لوگ ہیں, ان جو سینئر لوگ ہیں, ان کو بھی پتا ہوگا.
اسی کے بارے میں نے بات کی تھی سمیع یوسف زئی سے.
ان کا اس قسم کی اس وقت بات کرنا جو ہے وہ ایک سیلف انٹرسٹ اپنا ہے, تو چلو اب یہ بات کر دو, ایسا نہیں ہے. یہ ملا اختر جو ہیں, اختر منصور کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا, اور میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑے وقت کے ساتھ یہ یقینی طور پہ تمام دھڑوں کو اپنی گرپ ان پہ مضبوط کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے, کیونکہ یہ ایک دم کہیں باہر سے نہیں آئے, یہ اس پوزیشن میں اور پریکٹیکل گراؤنڈ کے اوپر کام کرتے رہے.
جی بہت
شکریہ. پھر کوئی سوال آتا ہے کہ
جی یاسمین, یہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ
ایکسیپٹ کر لیں گے.
جی جی ہمارے ساتھ ابھی ہمیں چونکہ اب ہماری اگلی سیگمنٹ کا بھی وقت آ پہنچا ہے, اور ہماری اگلی سیگمنٹ ہے جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ اسلام آباد کے سیکٹر I-11 میں ایک کچی بستی تھی, اس کو مسمار کر دیا گیا سی ڈی اے کی طرف سے. تھوڑی سی یہ میں تفصیل آپ کو بتا دوں کہ دارالحکومت کے ترقیات ادارے کیپیٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی سی ڈی اے کی جانب سے کچی آبادیوں کے خلاف آپریشن کی, جہاں بعض حلقوں نے حمایت کی ہے وہاں انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کے خلاف بھی ہیں, کیونکہ بے گھر ہو گئے لوگ اور اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. تو یہ بھی آپ کو خبر ظاہر ہے کہ پہلے بھی ہمارے اس میں آپ سنتے آئے ہیں کہ گزشتہ ہفتے کی بات ہے, جمعہ رات کو سی ڈی اے نے پولیس اور رینجرز کی مدد سے اسلام آباد کے سیکٹر I-11 میں وفاقی دارالحکومت کی سب سے بڑی کچی آبادی کے خلاف آپریشن شروع کیا تھا, اور اس مقصد کے لیے بلڈوزروں اور بھاری مشینری کا استعمال بھی کیا تھا. سی ڈی اے کہتی ہے کہ سرکاری زمین پر ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر کیا گیا, لیکن شہری اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کے گھر میں مسمار کیے گئے وہ غریب تھے اور ان کے پاس اس یہاں رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. کچی بستی کے بیشتر مکینوں نے وائس آف امریکہ کو یہ بتایا کہ انہیں وقت بھی نہیں دیا گیا خالی کرنے کے لیے اپنے گھروں کو, لیکن حکام کہتے ہیں کہ اس بستی میں رہنے والوں کو متعدد بار آگاہ کیا جاتا رہا کہ وہ اس جگہ سے کہیں اور منتقل ہوں. اب یہ ساری صورتحال ہم نے آپ کو بتا دی ہے. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت سی ڈی اے یعنی کیپیٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بورڈ ممبر ہیں انوائرمنٹ کے سید مصطفین کاظمی, ان سے ساری صورتحال پوچھتے ہیں. السلام علیکم سید صاحب.
جی
سید صاحب, آپ میرا میں نے کافی تفصیل سے بتایا کہ کہاں ہر طرف سے کیا کیا کہا جا رہا ہے, تو سی ڈی اے آپ نے یہ کاروائی جو کہ I-11 سیکٹر میں کچی بستی کو مسمار کرنے کی تھی, آپ کی نگرانی میں یہ ساری ہوئی ہے, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کا موقف کیا ہے؟ کیا اس سلسلے میں پہلے سے آگاہ کیا گیا تھا لوگوں کو, یا اس سلسلے میں وہاں کے رہنے والوں کو کوئی متبادل نظام دیا گیا تھا؟
دیکھیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی ڈیٹیل.
جی
یہ I-11 کا سیکٹر ہے, یہ پہلے ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا سرائن. یہ 1985 میں سی ڈی اے نے اس کو ایکوائر کیا, और जो उसके जो उस वक्त ओनर थे उस गांव के, उनको कंपनसेशन दिया, मुआवजा दिया। और उसके बाद 1989 में यहां पर हमने ये रेजिडेंशियल एरिया इसको बना दिया और तकरीबन 850 प्लॉट्स हमने यहां पर डेवलप किए, जिसमें से 490 प्लॉट्स हमने 1989 में मुख्तलिफ लोगों को हमने दे दिए, जिसकी उन्होंने अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स थी, जो इकसात थी, वो उन्होंने अदा कर दी। अब जिस वक्त अपराइजिंग हुई अफगानिस्तान में, तो लोग यहाँ पर आए एज ए रिफ्यूजीज और उनको फौरी तौर पर इंसानी हमदर्दी के तौर पर गवर्नमेंट के, उस वक्त की गवर्नमेंट का एक डिसीजन हुआ और उनको यहाँ पर बसाया गया आर्थिक तौर पर, कि जैसे ही अफगानिस्तान का इशू ख़त्म होगा ये वापस चले जाएंगे। 2005 में ये तमाम अफगानीज माँ सिवाय एक एक छोटे पॉकेट के, ये सब वापस चले गए। और 2005 में आप अगर गूगल इमेज देखेंगे तो आपको वो सारे क्लेम जो है वो नलीफाई हो जाएंगे कि जी हम यहाँ पे बहुत पुराने रहते थे। और 2005 में बहुत ही डिवास्टेटिंग जलजला आया, जैसा आपको पता है उस वक्त NWFP जो प्रोविंस था वो ज़्यादा इफेक्टेड था, आज़ाद कश्मीर, वहाँ से मुतासरीन आए और मुतासरीन को फिर इंसानी हमदर्दी के तौर पर यहाँ पर बसा दिया गया। और उसमें भी हमारा यही था कि हम आर्जी तौर पर इनको, जैसे ही इनके एरियाज में रिहैबिलिटेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये वापस।
तो सही सब यहीं पे मेरा सवाल है कि अभी आपने कहा कि ज़ाहिर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बसा दिया गया वहाँ पर, तो जब अब इस वक्त जबकि इनकी बस्ती को मिसमार किया गया है, तो वहाँ के लोगों का कहना है कि उनको बर वक्त पहले से इत्तला नहीं दी गई, तो क्या कोई मुतबादल इंतजाम भी करती है कैपिटल आपकी CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी?
हम एक एंगल देख रहे हैं, जो 490 जो प्लॉट होल्डर हैं जिन्होंने 20-20 लाख रुपये से ज़्यादा इसकी अदायगी की हुई है, जो इसके मालिक हैं, नाउ इट इज नॉट स्टेट लैंड, नाउ इट इज पब्लिक प्रॉपर्टी।
लेकिन इसके लिए जाहिर है कि जब भी तो CDA ने उस को बेचा होगा ना, तो क्या इन लोगों के लिए जब इंसानी हमदर्दी की बुनियाद की बात की जाती है तो क्या ये जरूरी नहीं था कि कुछ कहीं ना कहीं पे इनको बसाने का बंदोबस्त किया जाता या बर वक्त उनको कहा जाता?
नहीं, इनको ये मेरे ख्याल में इस सदी की जो लॉन्गेस्ट निगोसिएशन या गुफ्त शनीद या था वो 2005 से और 2015 तक मुसलसल इनके साथ बातचीत होती रही कि आप गलत कर रहे हैं, यहाँ पर जो लोग आए मोमन से, बाजोड़ से, ट्राइबल एरिया से, उन्होंने आकर जो है फिर वो बहुत सारे इसमें मासूम लोग हैं, मगर एक माफिया यहाँ पर एक्टिव हो गया, उसने कारोबार शुरू कर दिया, ज़मीन की लें, यहाँ पर बहुत सारे शोज हुए आज से 2-3 साल पहले डिफरेंट TV चैनल्स पर, तो वो जो लोग थे जब उनसे पूछा जाता था तो वो ये कहते थे हम किराएदार हैं। आप ये सोचें कि किराएदार किसके हैं वो?
लेकिन जो बाजौर से या दूसरी जगहों से आए थे उन लोगों के लिए तो कैंप्स भी बनाए गए थे ना जी, वो कैंपों में क्यों नहीं जाके रह गए, वो यहाँ पर खास तौर से क्यों आ गए?
देखिए, उनको तो एक हार्ट ऑफ द सिटी कैपिटल में आ गए, मजे आ गए उनको। आप ये सोचें कि जो वहाँ से लोग आए हैं, और अब जो ऑपरेशन हुआ जब हमने इनको समझाया, 10 साल हमारे इनसे बातचीत होती रही, तो अब जो सूरत हाल हुई है तो वो हाई कोर्ट में चले गए, जो प्लॉट होल्डर्स थे, प्लॉट के अलॉटीज थे, जो वो उन्होंने कहा कि जी हमने क्या कसूर किया, 25 साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो उस पर हाई कोर्ट
ने ये जी फैसला दिया था। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब ये कहा जा रहा है कि CDA ने वफाकी दारुल हुकूमत में ये 42 मकामात पर कच्ची बस्तियां हैं और नाजायज तजावजात हैं जिनको 4 मरहलों में कार्रवाई की जाएगी, उस सिलसिले में कुछ कहिएगा?
नहीं, उसमें गलत है ये फिगर, ये तकरीबन 20-22 के करीब है।
अच्छा।
और बिल्कुल होगा, और इसमें बिल्कुल एक डिस्टिंक्शन है बिटवीन इनक्रोचर एंड बिटवीन ओनर्स, द प्रीवियस ओनर्स ऑफ द लैंड, जो हमारे मुख्तलिफ एरियाज में जो उनके लैंड इशूज चल रहे हैं कोर्ट्स में, कमिश्नर के यहाँ अपील में गए हुए, वो एक अलग इशू है। और एक ये जो इनक्रोचर्स हैं, वो काबजीन है, काबजीन का जो है अब कोई मुतबादल CDA ना इस पोजिशन में, ना CDA के पास ज़मीन है कि वो इस तरह से मुतबादल जो है लोगों को करे। अब ये यहाँ से वापस गए, अपने एरियाज में गए, इनकी अपनी ज़मीनें हैं वहाँ पर, ये आसमान से नहीं आए थे, तो ये हमें इनके साथ पूरी हमदर्दी है, मगर ये कि ये अपने अपने इलाकों में वापस चले गए। दूसरा ये कि I-11 की जो आबादी में जो लोग रहते थे उनका बिल्कुल भी कोई इस्लामाबाद की तामीर और तरक्की में कोई रोल नहीं था, ना वो कोई खिदमत गुजारी में थे। जैसे हमने 10 कच्ची आबादियां यहाँ पर रेगुलर की, उनको रिकग्नाइज किया, उनका बहुत बड़ा रोल था इस्लामाबाद की तामीर और तरक्की में, और उसको उनकी जेन्युइननेस को देखते हुए सीडीए ने उनको रिकग्नाइज किया उन 10 कच्ची आबादियों को। उसके अलावा भी कुछ कच्ची आबादियाँ हैं, उनके लिए हमने एक अलीपुर फराश गांव हमने उसको ईयरमार्क किया है एलोकेट, और वो वहाँ पर जो जो जेन्युइन लोग हैं उनको हम वहाँ पर बसाने की कोशिश करते हैं कि वो वहाँ पर चले जाएँ और वहाँ पर हम उनको छोटे प्लॉट देते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मुस्तफ़ा काज़मी साहब हमारे साथ थे, जिन्होंने सूरत हाल के बारे में तफसील से बताया कि किस तरह से कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये सारी चीज़ की। हम एक क्विक कमेंट इसी के बात के ऊपर सुल्तान हाली साहब और यास्मीन से लेंगे क्योंकि हमारी अगली सेगमेंट के लिए वक्त हमारा हो चुका है। यास्मीन आप बहुत क्विक ये बताइएगा, कानूनी उमूर को समझती हैं, जब इस तरह की कच्ची बस्तियाँ बनती हैं लोग उनमें बस जाते हैं, लेकिन अभी जैसा कि इन्होंने सैयद साहब ने भी ये कहा है कि कुछ गाँव भी बना दिए गए हैं, तो क्या इंतजामिया की तरफ से जरूरी होता है कि कोई मुतबादल निजाम इंतजाम भी करे?
देखिए अगर तो हमारा जो कानून अगर आप देखें तो 38(b) ये कहता है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों को बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जैसे खाना कपड़े घर तालीम मेडिकल फैसिलिटी तमाम सिटीजन को सेक्स कास्ट क्रीड रेस के बगैर परमानेंटली या टेम्पररीली जो लोग काम नहीं कर पाते उनको प्रोवाइड करें। हैविंग सेड दैट, जिस तरह इस तरह की कच्ची आबादियों में लोग आके कब्जे की सूरत अख्तियार कर लेते हैं और वो कब्जा कर लेते हैं, जो जायज मालिकेन हैं वो उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलती, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात इस वक्त जो आप जिन साहब से बात करवा रही थी वो कह रहे थे कि 25 साल से ये लोग इस पे काबिज हुए बैठे थे, तो उस सूरत में यहाँ पे पूरे पूरे खानदान थे, उसमें अगर एक बंदा अनेबल है वो काम नहीं कर सकता तो वो पूरा खानदान बाकी उनके हाथ पैर चलते हुए वो काम भी कर सकते हैं, वो कमा भी सकते हैं, वो जितनी उनकी उनकी है हैसियत वो उस हैसियत के मुताबिक कहीं पे जगह पे किराए पे या कोई भी जगह जाएं वो लेके वहां रह भी सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक बात आपको ये बताती चलूं कि जो इस्लामाबाद के इंस्पेक्टर जनरल हैं पुलिस के ताहिर आलम खान, उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड ये बात करी हुई है कि इनको बार बार इन लोगों को कहा गया था कि आप खाली करें जगह क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, और अगर पुलिस उस पर अमल नहीं करती, सीडीओ उस पर अमल नहीं करती तो हम कल को कहते और अखबार कहते कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये लोग कर रहे हैं। अच्छा। और 3 दिन पहले भी इनको फाइनल नोटिस दिया गया था लेकिन इन लोगों ने नहीं खाली किया, और कितने प्लॉट थे वो 230 प्लॉट है जिसको तकरीबन 25 साल पहले से लेके बैठे हुए, और एक्चुअल अलॉटीज को हैंडओवर नहीं कर रहे। अच्छा। इसमें अफगानियों की बहुत बड़ी तादाद थी, पेशावर से आने वाले, उस तरफ से आने वाले ट्राइबल एरिया से लोगों की बड़ी तादाद थी, और ये लोग पक्का अपनी जगह बना के बैठ गए।
अच्छा।
तो अगर उनको बार बार काम आ रहा है और वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग नौकरियों पर भी बाज लोग उसमें से मैंने सुना था जा रहे थे, लेकिन ये उन्होंने एक ठिकाना बना लिया था, एक
इंसानी हकूक के रेफरेंस से ये बात है। इंसानी हकूक के कमीशन का कहना है कि अगर हुकूमत इस सिलसिले में कहीं पे बंदोबस्त भी कर देती तो ये एक मुहज़्ज़ब तौर पर बेहतर सूरत सामने आती। तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? बिल्कुल आखिरी कोई कॉमेंट है हमारा और उसके बाद फिर हम अपनी अगली सेगमेंट की तरफ चलते हैं। सुल्तान हाली साहब हमारे साथ नहीं है, मेरा ख्याल है कि सुल्तान हाली साहब का
जी मसाइल सामने आ रहे थे और उनको भी दूर करना था, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने इनको मौका दिया था और अगर इन्होंने बर वक्त खाली नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान यानी सीडीए जो है वो बरहक थी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुल्तान हाली साहब हमारे साथ थे और इसके साथ साथ यास्मीन अली पाकिस्तान से और सीडीए के जो एनवायरनमेंट बोर्ड मेंबर थे उन्होंने बात हमसे की, सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी साहब ने, और सारी सूरत हाल के बारे में बताया। हमने कोशिश की कि हर तरह से इस पहलू का जायज़ा लिया जा सके। अब इस वक्त हमारा वक्फे का वक्त है क्योंकि हम अब पहली सेगमेंट्स हमारे काफ़ी लंबी हो गई। जिद्दा से हमारे साथ हैं सिराज वहाब, अरब न्यूज़ के सीनियर एडिटर हैं और यहाँ बफलो यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर फैजान। एक वक्फे के बाद उनसे बात करते हैं हम मशरिक़ वुस्ता और दाइश के बारे में तफसील से।
What's up, Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa. हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर. व्हाट्सएप पाकिस्तान. क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com.
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ جہاں رنگ کے آخری حصے کی طرف ہم آ پہنچے. ہمارے پاس آج پہلی سیگمنٹس کافی جسے کہنا چاہیے طویل تھیں اور تفصیلی بات بھی ان موضوعات پر ہم نے کی. اب ہمارے ساتھ ہیں جدہ سے سعودی عرب سے عرب نیوز کے سینئر ایڈیٹر ہیں سراج وہاب اور یہاں بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فیضان حق. السلام علیکم جی.
آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی آواز اب آواز آپ کی آئی ہے. تو بات کرتے ہیں ہم شروع سے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے دوحہ میں 6 رکنی خلیج تعاون کاؤنسل یعنی جی سی سی کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کی ہے اور اس کے بعد رپورٹروں کو یہ بتایا ہے کہ تمام شرکا اس بارے میں متفق تھے کہ ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے پر مکمل عمل درآمد سے خطے کی سلامتی کی صورتحال بہتر ہوگی. تو پہلے میرا سوال ہے سعودی عرب سے سراج وہاب صاحب کے ساتھ. سراج آپ یہ فرمائیے گا, پروڈیوسر انجم ہمیں بتا رہے ہیں کہ سراج وہاب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, ان سے ہم سعودی عرب کے بارے میں سوال کرنا چاہتے تھے, وہ بعد میں کرتے ہیں. تو پروفیسر فیضان آپ ہمیں یہ فرمائیے گا کہ جان کیری نے اسی ملاقات کے دوران یہ اعلان کیا کہ ان کا ملک اپنے خلیجی اتحادیوں کے ساتھ انٹیلیجنس کے تبادلے میں اضافہ کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی فوجی دستوں کے تربیتی مشن میں بھی توسیع کر دی جائے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ ان یقین دہانیوں سے مشرق وسطی میں حلیفوں میں ایران جوہری سمجھوتے کے بارے میں تعاون حاصل کرنے کی کوئی بہتر صورتحال سامنے آ سکے گی؟ جی پروفیسر فیضان.
جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی بالکل.
اچھی بات ہے. سب سے پہلے تمام بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. یہ جو جی سی سی کے جو ممالک ہیں, جو گلف کو کنٹریز ہیں, ان کا بڑا ایک ضروری قسم کی, ان کی ایک اہم قسم کی ریزرویشن ہیں یا تحفظات ہیں ایران کی ڈیل کے بارے میں, اور وہ یہ ہے کہ ایران اس خطے کی بہت بڑی طاقت بن چکا ہے اور ان کو خوف ہے کہ اگر ایران کو کرٹیل نہ کیا گیا اس کو اثر و رسوخ کو, تو ان کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطی میں خاص کر گلف خلیجی ممالک جو ہیں ان کی جو خوشحالی ہے اس کا دار و مدار جو ہے وہ اسٹیبلٹی پہ ہے, کیونکہ افغانستان, پاکستان اور ایران کے ارد گرد بھی, اور اس کے بعد انڈیا میں جو کچھ یہ جو تمام ریجن ہے, اسے بہت سا جو کیپٹل ہے اور جو بزنس اپرچونیٹیز ہیں وہ خلیجی ممالک میں صرف پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف وجہ سے گئی ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت جو ہے اس کو ڈیسٹیبلائز کرے. اور وہاں پر جیسے ہمیں معلوم ہے کہ دبئی میں یعنی یونائٹڈ عرب امریٹس میں, قطر میں اور ممالک میں امریکہ کی بہت اچھی پریزنس ہے, دفاعی پریزنس ہے ان کی, وہ ان کے بیسز بھی ہیں اس علاقے میں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ روابط میں ان کو اضافہ ہو اور انہیں ایران سے خوف جو ہے وہ نہ ہو. اور ایران کا یہ جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے, یہ ایک طرح سے سینکشن ہے اس طریقے سے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک بیلنس قائم کیا جائے تاکہ خطے میں ایک اسٹیبلٹی رہے.
اچھا شکریہ پروفیسر فیضان. ہم اپنے پروڈیوسر سے پوچھتے ہیں کہ کیا سراج وہاب صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ سراج وہاب صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان سے لائن ہماری منقطع ہو گئی تھی. پروفیسر فیضان آپ ہی رہیے گا ہمارے ساتھ. اب میں بات کرتی ہوں ترکی کی. ترکی کے بارے میں آج کل پچھلی دفعہ بھی ہم نے کافی اب تفصیل سے بات اس بارے میں کی تھی کہ ترکی نے پی کے کے خلاف جو کاروائی کی ہے, یعنی ان کرد باغیوں کے خلاف جو کاروائی کی ہے, جو ان کے خلاف بھی اب کاروائیاں کر رہے ہیں ترک فوج کے خلاف اور ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, لیکن عام طور پر ناقدین کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح ایک طرف تو ترکی نے جو داعش کے ساتھ امریکہ کا ساتھ دیا ہے, اس کے ساتھ ترکوں کے ساتھ, یہ کردوں کے ساتھ جو محاذ کھول لیا ہے, اس سے داعش کا مقابلہ کرتے ہوئے امریکہ کو کچھ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
جی دیکھیے, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ترکی جو ہے وہ اسی جگہ پر ہے جہاں پر پاکستان تھا جب افغانستان کو سوویت یونین نے انویڈ کیا تھا, اور ترکی نے بہت سے جو سبق حاصل کیے ہیں پاکستان کی تاریخ سے, اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ غلطیاں دہرائیں جو پاکستان نے کیں. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ سیریا اور شام کی آگ بجھاتے بجھاتے ان کے اپنے گھر کو آگ لگ جائے, اور پی کے کے ساتھ, یعنی کہ کرد جو حریت پسند ہیں, ان کے ساتھ ترکوں کی بہت پرانی چپکش جاری ہے, اور ترکی کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہیں وہ کرد ہیں, اور ترکی اس کو اس طریقے سے یہ اپنے آپ کو ولنریبل سمجھتا ہے اس ایریے میں, اور وہ چاہتا ہے کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں کردوں کی, جن کے ساتھ وہ بات چیت نہیں کر سکتے یا کر پاتے, یا جنہوں نے ترکی کو نقصان پہنچایا ہے, ان سے بچ کر جو دوسرے کردز ہیں جو کہ قومی دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں, ان کو الگ کیا جائے اور ان کو انٹرٹین کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنی بھی ٹینڈنسیز ہیں دہشت گردی کی, کیونکہ دیکھیے دہشت گردی کا ایک کلچر ہے, ایک یہ بھی ایک طرح کا ایک تہذیب اس کو سمجھ لیں, بے شک بد تہذیبی ہے مگر تہذیب سمجھ لیں, اور وہ جب در گھر آتی ہے تو اس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں سر اٹھانے لگتی ہیں.
جی ہاں, اس سلسلے میں
کر چکے ہیں.
جی ہاں, اس سلسلے میں اور بھی ہم بات کریں گے ابھی, پی کے کے کہ کیا واقعی یہ ممکن ہو سکتا ہے, کیونکہ صدر اردوان نے ہی یہ سمجھوتا ان کے ساتھ پہلے بھی امن کا کیا تھا, اس کے امکانات کے بارے میں جائزہ لیں گے. لیکن ہمیں ابھی پروڈیوسرز بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب سے سراج وہاب بھی اب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سراج. سراج, میں ابھی آپ سے یہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے, ابھی دوحا میں میٹنگ ہوئی وزیر خارجہ جان کیری کی, امریکہ کے وزیر خارجہ خاص طور پر گئے تھے جی سی سی کے ملکوں سے ملاقات کرنے کے لیے, اور خاص طور پر جو جی سی سی کے رکن ملکوں کا, اور خاص طور پر مشرق وسطی میں جو حلیف ملکوں کا ایران کے جوہری سمجھوتے کے بارے میں تحفظات ہیں اس کے بارے میں, تاکہ ان کو دور کیا جا سکے, خدشات کو دور کیا جا سکے, آپ کے خیال میں, اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی یہاں پر آئے, ان کی ملاقات ہوئی وائٹ ہاؤس میں بھی, اور اس کے بعد ان کی طرف سے بھی تھوڑے اطمینان کا اظہار کیا گیا, آپ یہ بتائیے گا کہ ایران کے بارے میں خدشات اور تحفظات کا کیا کسی حد تک اب ازالہ ہو گیا ہے سعودی عرب کے نزدیک؟ اس میں کیا اب موقف ہے سعودی عرب کا, اس وقت کیا پوزیشن ہے؟
دیکھیے, جو معاہدہ ہوا تھا ایران کے درمیان, جس کے اوپر جو ہے حتمی شکل دے دی گئی پریزیڈنٹ اوباما سے, جب یہ دستخط ہوئی اس پرٹیکولر پیکٹ پہ, تو اس وقت صورتحال کچھ اور تھی, اس لیے کہ بہت تیزی سے یہاں پر اس خطے میں صورتحال تبدیل ہوئی ہے. جس وقت یہ پیکٹ سائن ہوا تھا, اس وقت یمن میں جنگ جاری تھی, اور جس میں تمام خلیجی ممالک جو ہے حصہ لے رہے تھے, اور وہ جنگ جاری تھی, اور اس جنگ کا کوئی بہت اچھا مثبت نتیجہ سامنے نظر نہیں آ رہا تھا. اس وقت جنگ جاری تھی, اس میں سٹیلمیٹ کی تھی صورتحال تھی, حوتیوں کا جو ہے قبضہ عدن جو سٹی تھی اس پر برقرار تھا, اور جو دوسری جو لیڈرشپ تھی یمنی جو اس وقت یہاں پر سعودی عرب میں تھی, تو وہ بھی ان کی واپسی کا بھی کوئی امکانات فوری طور پہ نظر نہیں آ رہے تھے. تو جو انسیکیورٹی کا جو عنصر تھا یہاں پر اس خطے میں, جس وقت یہ ڈیل سائن ہوئی, اس لمحے میں اور اس لمحے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جب کیمپ ڈیوڈ میں یہ تمام سارے جی سی لیڈرز وہاں پہ موجود رہے, اس وقت جو امریکہ نے اپنا ایکسپلینیشن دیا کہ یہ جو معاہدہ ہے ایران کے ساتھ, دراصل اس سے ایران کو جو ہے وہ جو ایٹامک نیوکلیئر بمبز ہیں وہ بنانے میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے, تو اس وقت لوگ جو لیڈرشپ ہے خلیجی ممالک کی, وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بالکل ریڈی نہیں تھی, اس لیے کہ صورتحال بالکل خطے میں مختلف تھی. لیکن اب جب کل ملاقات ہوئی ہے جان کیری کی سعودی فارن منسٹر عادل جبیر سے, اور قطری فارن منسٹر خالد عطیہ سے, اور دوسرے خلیجی ممالک کے جو فارن منسٹرز ہیں, تو اس سے صورتحال بالکل ڈفرینٹ ہے. اس وقت یمن میں جو صورت حال ہے وہاں پہ ہوتی جو ہے وہ بالکل آن دا رن ہے, ان کو کم از کم عدن میں اور انت جو دوسرے بیسز ہیں اس میں پسپا کیا جا چکا ہے, اور جو آبجیکٹیوز تھے اس جنگ کے کہ وہ جو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے اس کو بحال کیا جائے, نظر آ رہا ہے کہ وہ گورنمنٹ اب پوری طرح سے بحال ہو جائے گی. تو ایک کانفیڈنس یہاں پر اس خطے میں اس وقت دیکھا جا سکتا ہے, اور وہی کانفیڈنس ہے جس کی وجہ سے کیری کی جو بات ہے یہاں کی لوکل لیڈر شاید اس کو سمجھنے لگے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ امریکن پوائنٹ آف ویو کیا ہے. اور خود خلیجی ممالک کے جو تمام لیڈرشپ ہے وہ یہ چاہے گی کہ امریکہ آن بورڈ رہے, اس لیے کہ جو آنے والے دن ہیں اور آنے والے مہینے ہیں اس میں بہت پاتھ بریکنگ چینجز یہاں پہ آئیں گے. تو جو لیڈرشپ نے کیری سے کہا ہے کہ ہم اس ڈیل کو ویلکم کرتے ہیں حالانکہ ہمارے خدشات ہیں, لیکن اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ عنصر ایلیمنٹ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی جو پراکسیز ہیں جس کے تھرو وہ جو اسیمیٹرک وارفیئر اس ریجن میں کر رہا ہے, جس میں حزب اللہ ہے جس کو امریکہ نے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا ہے, یا ہوتی ہے, یا دوسری جو بحرین کے اندر جس طرح کی جو تخریب کار ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہیں, تو یہ خلیجی ممالک امریکہ کو یہ باور کرنا چاہتے ہیں کہ ایران کے انٹینشنز اگر ٹھیک ہے تو یہ تمام سارے پراکسیز کو اور عرب کنٹریز میں عرب ممالک میں اس کا انٹرفیئرنس کم ہونا چاہیے, اس کو رول بیک ہونا چاہیے. نمبر ایک. نمبر دو, سب سے جو سٹیکنگ پوائنٹ ہے وہ سیریا ہے. سیریا کے اندر اس وقت اب لگ رہا ہے کہ کچھ چینجز پالیسی میں ہر جگہ سے لچک کا مظاہرہ ہو رہا ہے. خود رشین فارن منسٹر سرجے لیوروف جو ہے وہ بھی وہاں موجود تھے دوحا میں, ان کی اور سعودی فارن منسٹر کی اور کیری کی ایک ٹائی لیٹرل میٹنگ جو ہوئی ہے, اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید کچھ گیو اینڈ ٹیک وہاں پر ہو, اور شاید رشیا جو اس وقت بشار اسد کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہا تھا شاید اس میں بھی کسی قسم کا کوئی لچک کا مظاہرہ ہو. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سیرین نیشنل کانگریس کے جو صدر رہ چکے ہیں پہلے, جو دوحا میں مقیم ہیں, معاذ القصیب, ان کی جو ہے لیوروف سے ملاقات ہوئی ہے, تو اس سے یہ لگتا یہ ہے کہ رشین پوزیشن میں شاید کسی قسم کی کوئی تبدیلی
لچکدار ہے,
اور اس کی وجہ سے اس ریجن کے اندر اب جو کانفیڈنس لیول ہم دیکھتے ہیں لیڈرشپ میں, یمن کی جو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں اسپیشلی حوثیوں کے خلاف جو کاروائی میں کامیابی حاصل ہوئی ہے, اور یہ جو رشیا کو آن بورڈ لیا ہوا ہے, تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ کافی کانفیڈنس لیول ہم اس لیڈرشپ میں دیکھتے ہیں. وہ انسیکیورٹی والا معاملہ نہیں جو آج سے ایک مہینہ پہلے یا دو مہینے پہلے پائی جاتی تھی.
اچھا سراج, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروفیسر فیضان, ابھی ہم بات کر رہے تھے پی کے کے کی, تو عراق میں علاقائی کرد حکومت نے پی کے کے پر زور دیا ہے کہ وہ عراق کے کرد علاقے سے نکل جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ترکی حملہ کرتا ہے تو اس میں پھر شہریوں کی ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں. عراق کی جو مقامی حکومت ہے کردوں کی, وہ یہ نہیں چاہتی. دوسری جانب ترکی کی طرف سے انہوں نے شہریوں پر جو ہونے والی بمباری ہے اس کی مذمت بھی کی ہے. علاقائی حکومت نے دونوں فریقوں سے کہا ہے کہ وہ امن مذاکرات بھی کریں. کیا اب آپ یہ بتائیں, جو کہ ہم سوال جس پہ بات کر رہے تھے کہ کیا باغی کردوں اور ترک حکومت کے درمیان پھر سے کسی مصالحت کا کوئی امکان آپ کو نظر آتا ہے؟
جی, میرا خیال میں اس کا امکان بہت روشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عراق جو ہے, عراق کی مرکزی حکومت جب کردوں کو کچھ کہتی ہے اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا, کیونکہ عراق کی مرکزی حکومت بہت کمزور ہے, وہ آرگنائز نہیں ہے, وہ آئسس کو فائٹ نہیں کر سکے. اگر کرد موجود نہ ہوتے تو آئسس نے اب تک بغداد پہ قبضہ کر لینا تھا, اور وہ ان کی ریزسٹنس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, اور وہ بہت امریکہ کے کلوز ہیں. امریکہ کے ساتھ ان کی بڑی کوآرڈینیشن ہے, اور ترکی کی بھی کوآرڈینیشن ہے امریکہ سے, کیونکہ امریکہ وہ کامن فیکٹر ہے جو کہ ترکوں کو اور کرد جو ہیں ان کو, کردز کو ایک جگہ پہ لا سکتا ہے, یا ان کی یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے. البتہ ترکی یہ ہرگز نہیں چاہے گا کہ پی کے کے کو کسی قسم کی لیجیٹیمیسی ملے ترکی کے اندر یا ترکی کے باہر, اور وہ لیجیٹیمیسی اگر دینا چاہیں گے تو اس طریقے سے دینا چاہیں گے کہ امن جو ہے اس کی پائیداری پر عمل ہو سکے اور امن کی گارنٹی ہو سکے. ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا شام کے بارے میں, جو سراج وہاب صاحب نے کہا جو بالکل صحیح درست فرماتے ہیں, اس میں ایک بات اور میں اضافہ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بشار الاسد جو ہیں ان کو بارگین کر کیا جا چکا ہے رشیا کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی.
جی, انہوں نے بھی کہا نا کہ ہم سارے علاقوں پر اب نہیں رہ سکتے, اور ہمیں اس کے لیے ظاہر ہے کہ ان علاقوں پر مرتکز کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر ہم اپنی طاقت کو مرتکز کر سکتے ہیں. جی, ان کا بیان پچھلے دنوں آیا.
جی, اور وہ اس لیے کہ رشیا کے ساتھ, روس کے ساتھ یوکرین کا مسئلہ چل رہا ہے, ایران کے ساتھ ایٹمی توانائی کا سلسلہ چل رہا ہے, اور اس دونوں میں سلسلے میں میرا خیال ہے جو میرا اپنا یہ خیال ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو ڈیلز ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ بشار الاسد جو ہیں ان کو وہاں سے جانا پڑے گا, چاہے وہ خود چلے جائیں یا ان کو کسی طرح بھیجا جائے.
اچھا پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک اور سوال ہم کریں گے. سراج آپ سے میرا سوال ہے کہ ابھی یمن کی بات آپ کر رہے تھے, سعودی عرب نے اس سلسلے میں بڑی کوشش کی اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر حوتیوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے, اور اب یہ ہے کہ سعودی عرب میں ہی جو جلا وطن حکومت تھی منصور ربو کی, وہ بھی وہاں سے کافی ان کے حکام کے واپس چلے جانے کی کا کہا جا رہا ہے عدن کی طرف. تو اب آپ یہ بتائیے کہ یمن کی اب صورتحال کیا ہوگی, لیکن ثنا دارالحکومت پر تو ابھی بھی حوتیز کا قبضہ ہے, تو کیا اس ساری نئے سیناریوں میں جو منظرنامہ سامنے آ رہا ہے کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ اب حوتیز کو مذاکرات کی میز پر آنا پڑے اور کسی طرح سے وہ امن مذاکرات کرنے کے لیے راضی ہو جائیں اور شراکت اقتدار کا کوئی سمجھوتا سامنے آ سکے؟
دیکھیے سعودی عرب اور دوسرے تمام ممالک اس خطے میں یہ چاہتے تھے کہ یمن کے اندر ڈائیلاگ کا پروسیس ہو, لیکن ڈائیلاگ کا پروسیس اسی وقت کامیاب ہو سکتا تھا جب کوئی ایک ملیشیا وہاں پہ کسی کو یرغمال نہ بنائے ہوئے ہو. اصل میں پورا مسئلہ جو ہے حوتیوں کا اور علی عبداللہ صالح کے فورسز کا یہ تھا کہ وہ مذاکرات تو کرنا چاہتے تھے لیکن مذاکرات پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کرنا چاہتے تھے, یعنی وہ جو سولوشن تھا وہ دوسرے لوگوں پہ ڈکٹیٹ کرنا چاہتے تھے. اصل میں یہی وجہ تھی, اور جو ایرانین فورسز بھی جس طرح سے ہیلپ کر رہی تھی حوتیوں کو اور علی عبداللہ صالح کے فورسز کو, ان کا بھی یہی تھا کہ جب میز پہ تمام سارے لوگ بیٹھیں گے تو چونکہ اقتدار جس کے پاس ہوگا اس کی پوزیشن جو ہے بہت قوی ہوتی ہے, اس کے پاس اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو سعودی عرب اور دوسرے ممالک کا اصل میں نقطہ نظر یہی تھا کہ سب سے پہلے حوتیوں کی جو ملٹری جو ان کی اسٹرینتھ ہے اس کو ڈیگریڈ کیا جائے, اور یہ کہ ان کو اپنی حیثیت پہلے جتائی جائے. یہ بالکل مقصد نہیں تھا سعودی عرب کا یا دوسرے ممالک کا کہ حوتیوں کو بالکل اقتدار سے الگ کر دیا جائے, اس لیے کہ وہ ممکن نہیں ہے. حوتی ایک ایلیمنٹ ہے یمن کا, اور حوتیوں کا پہلے بھی وہ سعودی عرب اور دوسرے ممالک کے ساتھ ان کی شراکت رہی ہے, تائید رہی ہے, ان کے ٹرمز رہے ہیں, لیکن یہ کہ انہوں نے جو اقدام کیا تھا اور جس طرح سے انہوں نے کراس بارڈر جو انہوں نے شیلز فائر کیے تھے جس میں کہیں سعودی جاں بحق بھی ہوئے تھے, تو اس کی وجہ سے ایک جو ایلیمنٹ تھا یمن کے اندر وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے حوتی اور علی عبداللہ صالح کو ان کی اپنی پوزیشن بتائی جائے اور شو آف اسٹرینتھ کیا جائے کہ پورے عرب ممالک ایک ساتھ ہیں, خلیجی ممالک ایک ساتھ ہیں, اور یہ کہ ایسا کوئی سولوشن یمن میں ممکن نہیں ہے کہ وہ ایران سے ڈکٹیٹ ہو. یہ سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز تھی. اب مومنٹم بالکل تبدیل ہو گیا ہے. مومنٹم تبدیل یوں ہوا ہے کہ عدن کے اندر جو ہے فورسز وہاں پہ کوالیشن فورسز موجود ہیں, ٹینکس وہاں پہ موجود ہیں, تو اور وہ تمام سارے جو لوگ جو پرو ہادی فائٹر جن کو کہا جا رہا تھا ان کو ایک آرمی میں ضم کیا جا رہا ہے, ایک نئی آرمی تشکیل دی جا رہی ہے. تو یہ تمام ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ جب مذاکرات ہوں گے, اور ظاہر ہے یہ اس کا پولیٹیکل سولوشن ہے, ملٹری سولوشن کسی بھی چیز سے کبھی نہیں ہوتا اور پولیٹیکل سولوشن ہے, لیکن پولیٹیکل سولوشن میں جو میجورٹی وہاں پر تھی اس کے پاس اب ملٹری بیکنگ ہے, اس کے پاس اب ملٹری اسٹرینتھ ہے, اس کے پاس پورے خلیجی ممالک اس کو بیک کر رہے ہیں, اور وہ تمام ساری بیکنگ کی وجہ سے جب مذاکرات ہوں گے تو اس مذاکرات کے اندر کوئی بہت ہی پختہ سولوشن نکلنے کے امکانات ہے. اس لیے کہ جب حوتی اقتدار میں تھے تو اس طرح کی کوئی بھی بریک تھرو یا ڈائلاگ بالکل ممکن نہیں تھا. اب حوتی خود جب پہلے ان کو انوائٹ کیا گیا ریاض میں, یہاں پر سعودی عرب نے انوائٹ کیا کہ وہ آئیں اور بات کریں اور اس میں حصہ لیں, تو وہ بالکل راضی نہیں تھے, اس لیے کہ ان کی تمام ساری ڈکٹیشن وہ ایران سے تھی. نمبر ایک. نمبر دو, وہ قابض تھے تمام ساری سٹیز پہ, ان کی گراؤنڈ ان کے حوالے تھا, تو لہٰذا وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس بات چیت میں نہیں جائیں گے ریاض میں, اور انہوں نے جنیوا جانا پسند کیا. لیکن اب جس طرح کی ان کی حالت ہے اور جس طرح سے وہ آئسولیٹڈ ہے اور جس طرح وہ بھاگ رہے ہیں سٹیز سے, اس سے اب یہ انڈیکیشن ہوگا. اور آج ان کے لیڈر کا ایک بیان بھی آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ڈیفیٹ کو تسلیم کیا ہے اور یہ کہ ہم اب ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ پریشر ان پہ جو ہے بہت بڑھے گا اور وہ ڈائیلاگ کے لیے رضامند ہو جائیں گے, اور ان کو ہادی عابد ربو منصور کو پہلے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ وہ لیجیٹیمیٹ پریزیڈنٹ ہے جو کہ وہ ہے, اور اس کے بعد پھر بات چیت آگے چلے گی پاور شیئرنگ کے حوالے سے.
بہت بہت شکریہ سراج وہاب ہمارے ساتھ تھے اور یہاں پروفیسر فیضان حق ہمارے ساتھ تھے. میرے پاس سوال اور بھی بہت سارے تھے لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ہی اب ختم ہوا چاہتا ہے. پروفیسر فیضان حق کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور جدہ سے سعودی عرب سے سینئر ایڈیٹر عرب نیوز کے سراج وہاب کا بھی بے حد شکریہ. آپ دونوں صاحبان سے میری پھر بھی بات ہوگی اور اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. میرے ساتھ پروڈیوسرز انجم ہیرلڈ کے لیلا اوجا اور اکبر نقوی کو بہجت کے ساتھ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. ہمارے انجینئر جیکسن ورس اور جونا کمنگز بھی اجازت چاہتے ہیں. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے اور ہمارے اپنی تجویزیں بھی ہمیں بھیجتے رہیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.